الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولا یا صلی وسلم دائما ابدا اتا حبیبک خیر الخلق کلہم بات ہو رہی تھی رابطے کی اللہ کریم فرماتے ہیں ان قادت لتبدی بھی لولا اربتنا علی قلبها کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قلب سے ہم رابطہ نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ لوگوں کو چیخ چیخ کر بتا دیتی کہ میں نے اپنا بیٹا دریا میں ڈال دیا. لیکن اس رابطے کا کیا اثر ہوا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کی طرف سے جب قلب سے رابطہ ہوا تو اس رابطے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں اللہ کی باتوں پر یقین ہو گیا، جم گئیں اس پر، لوگوں کو نہیں بتایا. انسان مجاہدہ کرتا ہے اور تصوف کی راہ میں پہلا قدم ہی لطائف کے بعد رابطہ ہے، باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے. اس آیت پہ کافی بات ہو چکی ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا صرف کہ بندہ کوشش کر کے متوجہ اللہ ہو کے، لطائف کر کے، دل کو روشن کر کے، سینے کو روشن کر کے کوشش کرتا ہے متوجہ اللہ ہو کر رابطہ کرنے کی، تو اللہ کریم اس سے بھی بہت بڑی تبدیلی، برائی سے دوری، نیکی کی رغبت، نیکی کی توفیق، برائی سے حفاظت عطا فرما دے. یہ رابطہ تو ہے جو بندہ مجاہدہ کر کے اللہ کریم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جن بندوں سے اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے رابطہ کیا، ربتنا، یہاں فرماتے ہیں ام موسیٰ کے قلب، ربتنا علی قلبها، ام موسیٰ کے قلب سے تو ہم نے رابطہ کیا. اب بندے کی کوشش اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، لیکن جب اللہ رابطہ فرماتے ہیں تو ان کی شان کے مطابق. تو وہ جو ان کا دل پریشان ہو رہا تھا، اب ایک ماں کے لیے نوزائیدہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں دریا میں ڈال دینا، ان کا تو سینہ شک ہو رہا تھا. وہ کر تو بیٹھی، چونکہ جو انہیں الہام یا القاہ ہوا تو اللہ کی بات میں قوت ہوتی ہے، اس پہ جس پہ وارد ہوتی ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے. انہوں نے اس یقین پر کر تو لیا، لیکن جب اس کے ماں باپ کے اثرات آئے اور خیال آیا کہ میں نے اپنے چاند سے بیٹے کو دریا میں ڈال دیا تو ان کا دل گھبرانے لگا. اللہ کے فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کے دل سے رابطہ کیا. اب بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتا ہے، لیکن جب وہ فرماتا ہے توجہ تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے. تو اس کا رابطے کا حاصل کیا تھا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر جم جائیں. ہم نے وعدہ جو کیا تھا کہ تم دریا میں ڈال دو تمہیں بچہ لوٹا بھی دیں گے اور پھر اس کو اپنی رسالت سے بھی نوازیں گے اور اپنا رسول بنائیں گے، تو بچہ ڈالنے تک تو اس نے ڈال دیا. اگلی بات تو بات ہے جو دل میں آئی تھی، تو دل لرزنے لگا، پتہ نہیں میں نے صحیح سمجھا نہیں سمجھا، وہ بات تھی بھی نہیں تھی. تو وہ جو لغزش پیدا ہوئی اس کے لیے ہم نے ان کے قلب سے رابطہ کیا، اور رابطے کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان مستحکم ہو گیا، یقین ہو گیا اللہ کی بات. ہم اللہ کا احسان ہے، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم پیدائشی طور پر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر مسلمان ہیں. صدیوں سے ہماری نسلیں مسلمان چلی آ رہی، لیکن کیا ہمارا اسلام پر یقین ہے، ایمان ہے؟ وہ ایمان ہمیں جو ہمیں خلاف شریعت جانے سے روک دے. ایک تو ایمان کا یہ درجہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ایک تو یہ درجہ ہے، لیکن ایمان کا حقیقی درجہ یا حقیقی ایمان یہ ہے کہ ہمیں خلاف شریعت جانے سے روک دے، نہ جانے دے، وہ یقین، وہ ایمان. یہاں جو رابطہ کا ارشاد ہوا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے قلب سے رابطہ فرمایا، تاکہ، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہماری باتوں پہ یقین کر لیں، ایمان لے آئیں، ہمارے وعدے پہ جم جائیں، انہیں اعتبار ہو جائے کہ نہیں میرا بیٹا صحیح سلامت رہے گا، واپس میری گود میں آ جائے. تو جب ہم رابطہ کرتے ہیں تو ہمارے رابطے کا بھی یہ اثر ہونا چاہیے کہ ہمیں احکام شریعت جان سے عزیز ہونے چاہیے، دولت سے عزیز ہونے چاہیے، آرام سے عزیز، دنیا کی ہر لذت سے عزیز تر ہونے چاہیے. بندہ کیوں خلاف شریعت کرتا ہے؟ کسی مادی فائدے کے لالچ میں کہ یہ کروں گا تو یہ مل جائے گا، یہ کروں گا، سارا جو ملتا ہے وہ دنیا ہی ہوتی ہے. تو رابطہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کو اپنا امتحان لینا چاہیے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، مجاہدہ کر رہا ہوں، اگر میرا رابطہ ہوا ہے تو مجھے شریعت پہ اعتماد آ جائے گا، میرا کردار شریعت کے سانچے میں ڈھل جائے گا. وقالت لأختہ قصی ہے فبصرت بھی ان جمبے معاملا یشورون، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بچے دریا کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے. اور اس طرح نہ جانا کہ لوگ دیکھ لیں کہ اسی بکس کو یا ٹوکرے کو دیکھنے چلی ہے، دوسری طرف متوجہ ہو کے کسی کو خبر نہ ہو، قبطیوں کو یا فرعون کو یا آل فرعون کو یا اس کے سپاہیوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم بچے کو دیکھتی جا رہی ہو. بظاہر چہرہ دوسری طرف رکھو لیکن توجہ بھائی پہ رکھو اور دیکھو کیا ہوتا ہے. اب جب آلِ فرعون نے اٹھا لیا، فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا، فرعون بھی موجود تھا، تو پہلے وہ بات گزر چکی کہ فرعون نے کہا کہ یہ کب ہوگا، ان کا اسرائیلیوں کا بچہ ہوگا، اسے قتل کر دو. اس کی بیوی نے کہا نہیں، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، ہمارے دکھ دور کرے گا، ہمارے کام آئے گا. اب سوال پیدا ہوا کہ نوزائیدہ بچہ ہے، اسے دودھ کون پلائے؟ تو بہت سی عورتوں کو طلب کیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاتون کا دودھ نہ پیا. اللہ کریم فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے وہ دودھ پلانے والیوں کے دودھ کے سے موسیٰ کو روک دیا تھا. دنیا عالم اسباب ہے، اللہ کریم خود مسبب الاسباب ہیں، وہ اسباب پیدا فرماتے ہیں، ان کے نتیجے میں کام ہوتے رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو مل جانب اللہ کسی بھی خاتون کا دودھ پینے سے روک دیا گیا، وہ جو بھی دودھ پلانے والی گود میں لیتی وہ روتے چلاتے دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو کیا دور تھا، کیسا زمانہ تھا کہ یہ معاملہ تو انہوں نے دریا سے نکال لیا، محل میں لے گئے، تب جا کر کہاں ہے، وہاں دریا پر تو دودھ پلانے والیوں کو نہیں بلایا ہوگا، لیکن وہ بچی ساتھ ساتھ تھی تو اس نے انہیں بتایا، ہل ادلکم علی اہل بیت یکفلونا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ نہ دوں جو اس بچے کی کفالت کر لیں، اس کی پرورش کریں، وہم لہو ناسخون، یکفلونہ لکم وہم لہو ناسخون، تمہاری خاطر اس بچے کی پرورش بھی کریں اور اس سے بہت اس کے بھلا چاہنے والے ہوں، اس کا اس سے پیار بھی کرتے ہوں۔ تو سمجھ یوں آتی ہے کہ فرعون کتنا بڑا جابر حکمران تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، جو نہیں کرتا تھا عجیب و غریب طرح کے عذاب دیتا تھا، قرآن کریم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن شاید شاہی محلات تک بھی عام آدمیوں کے آنے جانا کوئی پابندی نہیں تھی، ورنہ اگر آج کل کی حکومت ہوتی تو بچی کہاں جا سکتی تھی، بھائی پرندہ نہیں جا سکتا۔ تو جنہیں ہم بہت برا کہتے ہیں، جن پر ہم صبح و شام لانتے بھیجتے ہیں، یہ ملکی معاملات میں اور قیام امن میں تو آج کی حکومتوں سے کروڑوں درجہ بہتر تھے۔ اگر آزادانہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں تک چلی گئی جہاں وہ خواتین کو بلا کر دودھ پلانے کا اہتمام کر، تو ظاہر ہے وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر تو انہوں نے خواتین طلب نہیں کی ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی بھی شاہی محلات تک اور شاہی عام خاتون بھی بیگمات تک جا سکتی تھی۔ تو اس عہد کو جسے ہم فرعون بدترین کافر ہے، اور اللہ نے اس کا فیصلہ قرآن میں سنا دیا ہے، یکدم قومہ وأوردہم النار، پوری قوم کے آگے ہوگا اور سب کو لے کر جہنم میں داخل ہوگا، یعنی فرعون کا فیصلہ قرآن میں سنا دیا گیا، قیامت کو صرف نافذ ہوگا، سنانا باقی نہیں ہے۔ قطعی جہنمی، خدائی کا دعوے دار، لیکن شاید حکومتی امور میں اس کے ہاں بھی اتنی آزادی تھی۔ تو آج کل دیکھ لو، ہم مساجد میں پہرے داروں کے سوا نہیں بیٹھ سکتے، آپ جمعہ پڑھیں گے لیکن کچھ خوش نصیب بندوقیں لے کر مسجد کے باہر پارا دے رہے ہوں گے۔ تو وقت وقت کی بات ہے، وہ بہت برے تھے لیکن انتظامی امور شاید ان کے بھی ہم سے بہت بہتر تھے۔ اور آپ آج کا اندازہ کریں اور اس کا اندازہ، کتنا ظالم جابر حکمران تھا، اپنے خدائی کا دعوے دار تھا، لوگ اسے سجدے کرتے تھے، پھر بھی میرا خیال ہے پبلک بھی اگر کوئی چاہے تو آزادی سے شاہی محل تک آ جا سکتا۔ تو بچی نے جب انہیں پتہ دیا تو انہوں نے انہیں بلا لیا، کو آدمی بھیجا، یا اسی بچی سے کہہ دیا ہوگا کہ بیٹا انہیں بھی بلا لو، اتنی بیویاں جو آئی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، فرضت نہ ہو الا ام، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ کو واپس کر دیا، ہمارا وعدہ سچا ہو گیا اور ہم نے انہیں ماں کو لوٹا دیا، کہ تقرعینا، تاکہ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک رہے، بچے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہے، ولا تحزنا، اور اسے بچے کا دکھ نہ رہے۔ جو جدائی کی تکلیف ہے یا ایک کیفیت ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، کون اسے دودھ دے رہا ہوگا، کیسے انہوں نے رکھا ہوا ہوگا. فرمایا نہیں، ہم نے یہ سارا کام ان کی والدہ محترمہ کے سپرد کر دیا اور بچہ اٹھا کر ان کی گود میں دے دیا. لِتَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور انہیں یہ بھی یقین ہو جائے کہ اللہ کے وعدے حق ہوتے ہیں، اللہ جو فرماتا ہے وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے. انسانوں کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے اور کیا ہوگا، کس بات سے روکا ہے اور اس پر عذاب کی وعید ہے تو یقیناً عذاب ہوگا، کس بات کو کرنے کا حکم دیا اور اس پر انعام کی امید ہے. اگر یہ یقین حاصل ہو تو ہم انعام چھوڑ کر عذاب کیوں اختیار کی، نیکی چھوڑ کر گناہ کی طرف کیوں جائیں، بھلائی چھوڑ کر برائی کی طرف کیوں جائیں. یہ ہمارے اس یقین کی کمزوری کی دلیل ہے، اور اسی یقین کو ایمان کہا جاتا ہے. تو فرمایا فَرَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اسی دن کچھ دیر بعد موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کو لوٹا دیا کہ یہ لو بی بی اپنا بیٹا، تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، خوش رہو اور تمہیں بیٹے کا کوئی دکھ نہ ہو. وَلْتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تمہیں یہ بھی علم ہو جائے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ وہ بات ہے جو انسانوں کی اکثریت نہیں جانتی، احکام الہی سنتے رہتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، سمجھتے ہیں فائدہ دوسری طرف، ادھر سے مجھے پیسے مل جائیں گے، یہ چوری کا مال کھا لوں گا تو پیٹ بھر جائے گا، مفسدی دور ہو جائے گی، بےمانی کروں گا تو زیادہ پیسے کما لوں گا. یہ بھول جاتے ہیں کہ اس چوری حرام اور بےمانی پر اللہ نے سزا کا وعدہ کر رکھا، اور وہ کام نہیں کرتے جس پر اس نے انعام کا وعدہ کیا ہوا. کیوں؟ انہیں اللہ کی باتوں پہ یقین میں کمی ہے. زبانی کہتے ہیں مانتے ہیں، عملاً مانتے نہیں. ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، ولما بلغ اشدہ واستوى، جب وہ بلوغت کو پہنچے موسیٰ علیہ السلام، اب فرعون کے گھر پہ تربیت ہو رہی ہے، بچپن گزرا، لڑکپن آیا، جب بلوغت آئی تو سارے شاہی اتوار بھی سیکھ چکے تھے، شاہی دربار کی نزاکتوں سے بھی واقف ہو چکے تھے، شاہی رہن سہن سے بھی آگاہ ہو چکے تھے، بادشاہ اور رعیت کے معاملات سے بھی آگاہ ہو چکے تھے، شاہی عدالتیں بھی دیکھ چکے تھے، بادشاہ کی خوشی اور اس کے ناراضگی کے نتائج بھی دیکھ چکے تھے، بالغ ہونے تک جو وہاں رہے. فرمایا فلما بلغ اشدہ واستوى، بلوغت کو پہنچے جسمانی طاقت سے بھی اور ذہنی طاقت سے، یعنی بلوغت جسم کی بھی ہوتی ہے، بلوغت دماغ کی بھی ہوتی ہے، شعور کی بھی ہوتی ہے، بات سمجھنے کی جو استعداد ہے اس کی بھی ہوتی ہے. تو جب وہ بلوغت کو پہنچے، عقلن بھی اور جسمانی طور پر بھی، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا. یہ موسیٰ علیہ السلام مبعوث تو ہوئے برسوں بعد، قبطی کا قتل ہو گیا، پھر یہاں سے بھاگ گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، 8 سال یا 10 سال وہاں رہے، واپسی پر کوہ طور پر جب پہنچے تو اس وقت خطاب الہی سے سرفراز ہوئے، نبوت عطا ہوئی اور فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا. تو نبوت اور بعثت تو آپ کی برسوں بعد ہوئی، اور جب بلوغت کو پہنچے تو یہ حکمت اور یہ علوم کون سے عطا ہوئے؟ آتینا حکمم و علما، ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کی اور علوم کے بھی خزانے عطا کر دیے. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جسے نبی کی ولایت کہتے ہیں، جو ہر نبی کو نبوت سے پہلے عطا ہوتی ہے. ہر نبی کسی مجاہدے کی بنا پر نہیں، محنت کی بنا، حالانکہ ولایت کسبی ہے، جو محنت کرتا ہے، عقیدہ صحیح ہوتا ہے، کردار صحیح ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے جو اس کی قسمت میں ہے نصیب ہوتی ہے. لیکن انبیاء کو یہ ولایت بھی جس طرح نبوت وحی ہے، عطائی ہے، اسی طرح یہ ولایت بھی اللہ کی طرف سے موہوب ہے، عطا ہوتی ہے، بخش دی جاتی ہے. تو فرمایا جب وہ عقلن بھی جسمانی طور پر بھی بالغ ہوئے تو ہم نے انہیں حکمت بھی اور علم بھی عطا کر دیا، اور یہ ولایت نبوت. ولایت نبوت جو ہے یہ صرف انبیاء کو ہے، غیر نبی ولایت کا وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا. جو ولایت نبی کو قبل از بعثت عطا ہوتی ہے، چونکہ انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے بلوغت پر، جب تک بالغ نہیں ہوتا احکام شریعت کا مکلف نہیں. نبی جب مکلف ہوتا ہے تو اسی وقت اسے حکمت، دانائی، شعور اور ولایت، اللہ سے تعلق، علم. حکمت کیا ہے؟ ذات باری کی عظمت کا شعور دانائی ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا دانائی ہے، اللہ کریم کی عظمت کو جاننا اور اس کے ساتھ وابستہ ہونا. اور علم کیا ہے؟ اس کام کی باریکیوں اور اس کے راستوں کو سمجھنا. تو انبیاء کو ولایت بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے. ہر نبی بعثت سے پہلے ولی اللہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ ولایت نبی کی ولایت ہے، ما و شما وہاں پر نہیں مار سکتے. مراقبات جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کریم مہربانی فرمائے، عالم امر میں اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی کی رسائی ہو سکے، بڑی محنت لگتی ہے. اسلام برے صغیر میں میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ عہد نبوی میں بھی پہنچ چکا تھا. عہد نبوی میں تاجر جو آتے جاتے تھے ان کے ذریعے پہنچا تھا. جو پھر فتوحات اسلامیہ ہوئیں وہ صحابہ کے عہد میں شروع ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی ایک شہر تھا جہاں اب عمان کی سلطنت ہے، پچھلے دنوں اس کے کھنڈر بھی برآمد ہوئے ہیں. بہت بڑا شہر تھا اس وقت، کس ریاست میں تھا، آج کل اس علاقے پہ عمان کی حکومت. یہ اتنی بڑی منڈی تھی کہ چین تک کے کاروباری لوگ، برے صغیر کے کاروباری لوگ بھی اس منڈی میں جاتے تھے، اور مغرب سے بھی لوگ اس منڈی میں آتے تھے. یہ بین الاقوامی منڈی تھی. پھر کسی مصیبت کے تحت وہ شہر غرق ہو گیا، زیر زمین چلا گیا. آج کل اس کے کھنڈر دریافت ہو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان برے صغیر کو جانتے تھے. آپ کے ارشادات عالیہ میں ملتا ہے کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. غزوۃ الہند کی بشارت آپ کے ارشادات میں ملتی ہے. تو ہند کو جانتے تھے تو فرماتے تھے، اور یہ بھی فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین. تو چین سب سے دور ملک تھا، تو فرمایا علم کی تلاش میں نکلو خواہ چین تک، یعنی بہت دور بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی ملتا ہے کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلوار پیش کی گئی، آپ تیمن باندھتے تھے، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا شلوار کا، جو ہندوستانی وہاں کاروبار کرنے کے لیے جاتے تھے تو ہندوستان میں اس وقت بھی شلوار کا استعمال بھی تھا، دھوتی کا بھی تھا، چادر کا بھی تھا، لیکن شلوار کا بھی تھا، معززین شلوار پہنتے تھے، تو حضور کی خدمت میں بھی پیش کی گئی، آپ نے استعمال نہیں فرمائی لیکن پسند فرمائی. تو آپ کا اتباع کرتے ہوئے سالک عالم امر میں گزرتے ہوئے وہاں بعض ایسے دوائر آتے ہیں جو ولایت انبیاء ہیں، دراصل وہ ولی کی جگہ نہیں ہے، وہ مقام ولایت انبیاء ہے، وہ ولایت جو نبی کے پاس مبعوث ہونے سے پہلے ہوتی ہے. تو پھر ولی کہاں وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ باتباع محمد الرسول اللہ، جس طرح بادشاہ کے ساتھ اس کے غلام شاہی قلعے میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح بادشاہ کے ساتھ اس کے باورچی اور بستر بچھانے والے شاہی کمرے تک چلے جاتے ہیں، اس طرح دامان محمد الرسول اللہ تھامے ہوئے بعض اولیاء اللہ ان دائروں سے بھی گزرتے ہیں، لیکن ایک خادم کی حیثیت سے، ان کا اپنا مقام وہ نہیں ہوتا، وہ مقام انبیاء کا ہے، ولی وہاں سے بطور خادم، جس طرح شاہی محل میں اب بادشاہ کا لباس ٹھیک کرنے والا اس کے کمرے خاص میں ہوگا، اس کا کھانا دینے والا اس کے کھانے کے کمرے میں ہوگا، بستر بچھانے والا اس کے کمرے خاص میں اس کے بستر ٹھیک کر، تو خادم جس طرح جاتے ہیں اس طرح. اور یہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دفعہ اگر ساتھی حضرت کو چھیڑتے تھے اور پھر اپنی سادگی میں وہ بھی لگے رہتے تھے، تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ عالم امر میں برے صغیر میں کتنے لوگ ہیں، حالانکہ اسلام بطور خبر عہد نبوی میں پہنچ چکا تھا اور باقاعدہ غلبہ اسلام کا جو ہے عہد صحابہ میں شروع ہو گیا، تابعین تبع تابعین کے دور میں تو پھر آدھا ہندوستان مسخر ہو چکا. تو آپ نے کچھ جو احباب جنہیں مشاہدات ہوتے تھے انہیں بٹھایا، مجھے صحیح یاد نہیں، 14 صدیوں میں پورے برے صغیر میں 14 یا 15 حضرات اولیاء اللہ ایسے ملے جن کے منازل ولایت انبیاء تک یا اس سے بھی کچھ نیچے تھے، عالم امر میں تھے، عالم خلق گزر کر عالم امر میں جو جن کا وصال ہوا، برے صغیر میں 14 صدیوں میں شاید ان کی تعداد 14 ہی تھی. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، خلوص اتباع رسالت جانے کا ایک ہی سبب ہے کہ دامان محمد الرسول اللہ تھاما ہوا ہو اور جہاں سے آپ گزرے وہاں سے گزر سکے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ عظمت ہے ولایت انبیاء کی جو نبی کو نبوت سے پہلے عطا ہوتی ہے، فرمایا جب وہ عقلن بھی ذہنن بھی شعوری طور پر بھی جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوئے بالغ ہوئے تو ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ دل کے خلوص کے ساتھ میرے احکام کا حق ادا کرتے ہیں اطاعت کا، انہیں ہم ایسی نوازا کرتے ہیں. ہم اسی طرح انعامات سے نوازتے ہیں، اسی طرح خوبصورت اجر عطا کرتے ہیں، لیکن مخسنین احسان ہے انتہائی خلوص کے ساتھ اطاعت الہی کرنا. پہلے اس پہ کافی بحث ہو چکی ہے، اب اتفاق ایسا ہوا، ایک نیا مسئلہ درپیش آ گیا. فرعونی جب آپ بالغ ہوئے اور آپ کے پاس یہ علوم اور چیزیں عطا ہوئیں, ولایت عطا ہوئی, تو فرعونیوں کے لیے آپ کا رویہ ناقابل برداشت ہو, چونکہ ہر کام میں وہ ٹوکا ٹوکائی تو کرتے تھے کہ یہ بھی غلط کر رہے ہو, یہ بھی غلط کر رہے ہو, یہ بھی درست نہیں ہے. ان کا کمال ہے یار, ہم نے آپ کو پالا پوسا, پڑا کیا, جوان کیا, آپ ہمارے کاموں پہ. تو فرعون کھچا کھچا سا رہنے لگا. اتفاق یہ ہوا, ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلھا, ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام جب اکثریت اہل شہر کی غافل تھی, سونے کا وقت تھا یا کوئی اس طرح آرام کر رہی تھی, یا بازاروں میں ریل پیل نہیں تھی, اکا دکا لوگ تھے, تو اس وقت شہر میں داخل ہوئے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان, تو انہوں نے دیکھا دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. اب لڑنا کیا ہوتا تھا, قیمتی ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے تھے, اسرائیلی کمزور تھے, ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے تھے, اور قیمتی انہیں بے دردی سے مارا کرتے تھے. کوئی مشقت پہ لگا ہوا کمزور بندہ کمزوری سے بھی گر جاتا تو وہ کوڑے برساتے کہ اٹھ کر کام کرو. تو کوئی ایک اسرائیلی تھا, دوسرا قبطی تھا, اور وہ واپس میں جھگڑ رہے تھے, قبطی اسے مار رہا تھا. فوجد فیہا رجلین یقتتلان, دو بندوں کو آپس میں جھگڑتے دیکھا. ھذا من شیعتہ, ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا تھا, وھذا من عدوہ, اور دوسرا قبطی تھا ان کے مخالفین کے گروہ کا. مخالفت تو آل فرعون سے تھی, ان میں سے تھا. یہاں اسرائیلی کے لیے اللہ نے لفظ شیعہ استعمال کیا ہے. شیعہ کا لفظی ترجمہ گروہ ہے, جماعت, گروہ, پارٹی, جس طرح آج آپ کی بے شمار سیاسی پارٹیاں ہیں. تو کوئی کہتا ہے میں خادم ہوں, کوئی کہتا ہے میں جیالہ ہوں, کوئی کہتا ہے میں ان کا جانباز ہوں. تو یہ جیالے جانباز جو ہیں انہیں تحریک انصاف کا شیعہ یا پیپلز پارٹی کا شیعہ کہا جا سکتا ہے, یعنی ان کے گروہ میں سے ہے. لفظی ترجمہ لفظ شیعہ کا گروہ ہی ہے. قرآن کریم میں تقریباً 8 جگہ یہ لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے, ان گروہوں پہ استعمال فرمایا جو گمراہ تھے. کسی نیک گروہ کو آپ نے شیعہ نہیں کہا قرآن میں. لفظ شیعہ کی یہ تفصیل ملتی ہے. تو ایک تو ان کے اپنے کو, اب موسیٰ علیہ السلام مبعوث بھی نہیں ہوئے, کوئی ایمان نہیں لایا, کسی کو اسلام کا پتہ ہی نہیں, تو اسرائیلی کب سے مسلمان ہو گئے. لیکن وہ دھڑ یا پارٹی یا گروہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا, چونکہ آپ بھی اسرائیلی تھے, اور دوسرا قبطیوں میں سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ, تو جو ان کے اپنے گروہ کا بندہ تھا اس نے دوسرے کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو پکارا, مدد چاہی, فرمایا میری مجھے اس سے بچائیں, مجھے اس سے چھڑائیں. وقذہ موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا دے مارا اس قبطی کو. وقذہ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا رسید کر. فقدا علیہ, وہ گھونسا ایسا لگا کہ وہ ماری گیا. موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً اسے کہا ہوگا اسے چھوڑ دو نہ مارو, وہ آگے سے انہیں بھی سیدھا ہو گیا ہوگا, انہوں نے گھونسا جڑ دیا. وہ اتنا کاری کا لگا, گھونسا لگا اور بندہ مر گیا. قال ھذا من عمل الشیطان, اب ولایت نبوت ان کے پاس تھی, انہوں نے فوراً کہا یہ کام میرا نہیں, یہ شیطان کا کام, یہ کام درست نہیں ہے. یہ جو میرے ہاتھ سے بھی ہو گیا نا, یہ غلط ہو گیا, یہ شیطان کا کام ہے. مفسرین کرام یہاں لکھتے ہیں کہ شیطان کو تو پتہ تھا کہ اب ان کے پاس ولایت ہے, کل کو یہ نبی ہوں گے, اور یہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنیں گے اور میری مخالفت کریں گے، جو میرے پیروکار ہیں اور جو میری باتیں مانتے ہیں ان کو روکیں گے۔ تو اس نے قبل از بعثت ایک ایسا مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ انہیں ابھی سے الجھا دو، الجھاؤ تو بن گیا، ان کو لڑا دیا، وہ آپس میں لڑ رہے تھے، آپ آئے تو آپ نے روکا، وہ آپ کے گلے پڑا، آپ نے گھونسا مارا، وہ مر گیا۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا ضامن عمل شیطان، یہ شیطان کی بدماشی ہے، اس نے یہ فساد بنا رکھا اور وہ مجھے الجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہ ادب مدل مبین، وہ انسان کا دشمن بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے، کھلی کھلی دشمنی بھی کرتا ہے اور انسان کی گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے تو نہیں مارا تھا، ظالم کو روکنے کی کوشش کی تھی، مستحسن عمل تھا، لیکن انہیں فوراً خیال آیا کہ اس کے باوجود مجھے میری شان کے مطابق نہیں تھا، مجھے زیب نہیں دیتا، اس کا مرنا اتفاقی امر تھا، انہوں نے قتل کے ارادے سے نہیں مارا تھا، اسے ظلم کرنے سے روکنے کے لیے مارا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن انبیاء کا دامن بہت نفیس ہوتا ہے، اس پر کوئی ہلکی سی خراش بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، انہوں نے کہا اللہ میں نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگرچہ شیطان نے سازش کی، شیطان نے سارا ماحول بنایا، مجھے اس میں الجھا دیا۔ اس کا پروگرام تو یہ تھا کہ انہیں نبوت سے پہلے ہی کہیں ٹھکانے لگا، واقعی اس کا پروگرام، اس کا بڑا اثر ہوا، فرعون تک خبر پہنچی، فرعون نے قتل کا حکم صادر کر دیا، انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی۔ تو فرمایا رب انی ظلمت، یا اللہ میں نے زیادتی کی ہے اپنے آپ کے ساتھ، اگر شیطان نے یہ سارا ماحول بنایا بھی تھا تو مجھے اس میں نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو فرمایا فغفر اللہ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے بخش دیا۔ عام انسان کے لیے وہ جرم نہیں تھا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنے کے لیے انہیں یہ اقدام کیا، اس کے قتل کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اسے ایسا لگا کہ وہ مر گیا، تو یہ حادثاتی امر تھا۔ لیکن دامن نبوت کی نزاکت اسے بھی برداشت نہیں کرتی، لہذا آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، رب انی ظلمت، یا اللہ میں نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے اس ماحول سے بچنا چاہیے تھا، شیطان کے اس پروگرام میں نہیں پھنسنا چاہیے تھا، میری شان اور میرا مرتبہ اور میرا جو اللہ سے تعلق ہے وہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن تو کریم ہے، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں فغفر اللہ، ہم نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی اس بات کو لے کر اعتراض کرے اگر عظمت موسوی پر، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ خلاف ورزی ہوئی یا غلطی ہوئی تو اللہ کے حکم کی ہوئی، اللہ نے فوراً کہا میں نے معاف کر دیا، تو معترض کے پاس کیا رہتا ہے کہ اعتراض کرے۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک اس کی شان یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ لہذا لوگوں، غلطیوں سے ڈر کر اور دور نہ بھاگا کرو، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، پھر بھی بارگاہ اسی کی ہے، وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان، رجوع اللہ کرو، توبہ کرو، اسی کے پاس آؤ، وہ معاف فرما دے گا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام کی بارہ الہ، جس طرح تو نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھ پر انعمت علی، مجھ پر انعام فرمایا کہ میری خطا معاف کر دی یا مجھے بخش دیا یا جو مجھ سے عمل ہوا تھا اگر وہ غیر موضوع بھی تھا تو آپ نے اسے معاف کر دیا، میں آئندہ کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ توبہ کی بھی سمجھ آ گئی کہ توبہ کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کیا ہے؟ ایک عہد ہے کہ یا اللہ جو میں کر چکا ہوں وہ تو معاف کر دے، آئندہ میں برائی نہیں کر، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اور عملی زندگی میں تبدیلی آ جائے، برائی چھوڑ کر اتباع شریعت اور نیکی اختیار کر لے، یہ توبہ ہے۔ تو اگر توبہ توبہ بھی کرتا رہے اور برائی بھی کرتا رہے تو یہ تو ایک مذاق ہے نا، یہ الگ ایک جرم ہے جس کی الگ گرفت ہوگی۔ تو فرمایا آپ نے مجھ پر انعام فرمایا، انشاءاللہ میں آئندہ مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ چلو وہ دن تو گزر گیا، اب قبطی جو تھے عہد فرعونی میں ان کے سامنے تو کوئی دم نہیں مار سکتا تھا، یہاں ایک قبطی قتل ہو گیا، یہ تو گویا بڑا بہت بڑا جرم ہو گیا اور انتہا ہو گئی۔ اگر کوئی قبطیوں کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتا تو کوئی قبطی کو قتل ہی کر دے تو بڑا جھنڈیا پڑی اور بڑا شور اٹھا، شاہی دربار تک بات گئی کہ آج شہر میں ایک قبطی کی لاش ملی ہے، اسے کسی نے قتل کر دیا۔ تو طوفان آ گیا کہ ایسا کون ہے جس نے قبطی کو قتل، اتنی جرأت کس کی ہے؟ تو اصبح فی المدینہ خائفین یترقبوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا شور اور سپاہیوں کی دوڑ بھاگ اور ادھر ادھر اور تفتیش انکوائری اور پتہ لگاؤ کس نے قتل کیا، ایک انہونی سی بات ہو گئی، ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جھجکتے ہوئے اس ساری ان کی تلاش سے دوسرے دن صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے، خائفین یترقبوا، وحشت کے عالم میں ڈرتے ڈرتے کہ شاید کیا ہو، کہیں پکڑ ہی نہ لیں، اب دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے۔ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، تو وہی بندہ جس کی کل شام مدد کی تھی وہ پھر پکار رہا ہے، پھر کسی سے مار کھا رہا ہے، پھر کوئی الٹا کام کر بیٹھا، کوئی قبطی اسے چاقوں اور کوڑ، ان کے پاس کوڑے ہوتے تھے، کوڑوں سے پیٹ رہا ہے، اور وہ مدد کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار رہا ہے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بھی بدماش، روز تمہارے ساتھ ہی جھگڑا کیوں ہوتا ہے، کوئی تو خرابی تم میں بھی ہے، تم بھی بہت لغوی مبین، تم بھی ایک گمراہ انسان ہو، تم بھی یا غلط بکواس کرتے ہو یا غلط کام کرتے ہو، پھر تمہیں مار پڑتی ہے۔ لوگ پاگل تو نہیں ہے کہ سر روزانہ تم ہی کو مارتے رہتے ہیں، کچھ تم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ تو اسے کہا کہ کل تمہیں مار پڑ، آج پھر تم ہی کو مار پڑ رہی ہے، تو اس کا مطلب روزانہ تم بھی تو کچھ کرتے ہو تو تمہیں مار پڑتی ہے، تم بھی اچھے آدمی نہیں ہو، گمراہ ہو، غلط کام کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو تو مار کھاتے ہو۔ لیکن آپ نے ارادہ یہ فرمایا، فلما ان اراد ان یبتش بالذی ہو ادم لہما، آپ نے ارادہ فرمایا کہ جو آپ کا بھی اور اس جو پٹنے والا آپ کے گروہ کا بندہ تھا، اس کا بھی جو دشمن اسے پیٹ رہا تھا یعنی قبطی، اس کو پکڑتا ہوں۔ تو وہ جو اسرائیلی تھا وہ چیز، چونکہ آپ نے اسے جھڑکا تھا تو انہوں نے سمجھا شاید مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اور مکہ ماریں گے تو میں تو مر جاؤں گا، تو وہ پہلے ہی چلا اٹھا، اس نے کہا موسیٰ اب مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کما قتلت نفساً باللفظ، جیسے کل شام ایک بندہ قتل کر دیا تھا، اب مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ تو شہر میں ڈھنڈیا پڑی ہوئی تھی کہ کس نے قتل کیا، بڑا ایسا کام ہو گیا کہ جس سے ساری حکومت ہل گئی، کہ اگر قبطیوں کو کوئی مصر میں فرعون کے دارالخلافے میں قبطی قتل ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے فوراً شور کر دیا کہ آپ نے کل شام ایک قبطی کو مار دیا تھا، آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. اس نے کہا موسیٰ مجھے برا بندہ کہتے ہو، اچھے آپ بھی نہیں ہو، اصلاح آپ بھی نہیں چاہتے، آپ بھی اپنی دھاک بٹھانا چاہتے اور جابر اور ظالم بننا چاہتے اور آپ بھی بڑا بننا چاہتے اور اپنا روب جمانا چاہتے ہو، بندوں کو قتل کرتے، آپ بھی زمین پر ان تكون جبارا في الارض، تم بھی زمین پر اپنا دھاک بٹھانا چاہتے ہو اور جابر اور زبردست آدمی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہو، آپ بھی اصلاح نہیں چاہتے. اب اس کے منہ سے بات نکلی تو جو بھی قریب سن رہا تھا اس نے آگے، وہ تھوڑی دیر میں شاہی دربار میں پہنچی، وہاں آگے ڈھنڈیا پڑی ہوئی تھی، بادشاہ نے حکم دے دیا موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. تو اہل دربار میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پہ بڑے خوش تھے کہ ان ظالموں کو کہیں کوئی تو ٹوکا ٹکائی کرتا ہے، ان کو تو وہ پوچھنے والے ہی نہیں. تو ان میں سے ایک بندہ دوڑا پیشتر اس کے کہ بادشاہ کا حکم سپاہیوں کو جائے، اور سپاہی اور افسر حرکت میں آئے اور وہاں پہنچے، ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا. جا رجل من اقصی المدینہ یسعیٰ، وہ دوڑتا ہوا اس نے کوشش کی اور پہلے شہر کے دوسرے سرے سے بھاگتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتون بک لیقتلوک فاخرج انک لمن الناس انی لک من الناصحین. اس نے کہا موسیٰ میں آپ کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، آپ کے قتل کا حکم صادر ہو چکا ہے، تھوڑی دیر میں پیادے پہنچنے والے ہیں، اب میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ بھاگ جاؤ اور فرعون کی سلطنت کی حدود سے ہی نکل جاؤ، اور آپ کے پاس سوچنے کی فرصت نہیں ہے، یہاں سے نکل کھڑے ہو. فخرج منہا خائفا یترقب، آپ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے. اب فرعون جیسے حکمران نے قتل کا حکم صادر کر دیا تو جہاں تک اس کی سلطنت کی حدود ہیں کہیں بھی پکڑا گیا تو مارا جائے گا، قتل ہو جائیں گے. تو خوف زدہ ہو کر وحشت کے عالم میں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، بھاگ پڑے اور دعا کی. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ کریم کو پکارا، یا اللہ اس ظالموں کی قوم سے مجھے محفوظ رکھ، مجھے نجات دے، مجھے ان کے ہتھے نہ آنے دے، ان سے مجھے بچا لے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسانوں میں سے مبعوث ہوتے ہیں، سارے انسانی خواص ان میں بھی ہوتے ہیں، انہیں بھوک بھی لگتی ہے، ان پر بھی خوف کا عالم طاری ہوتا ہے، انہیں دکھ بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، زخمی بھی ہوتے ہیں، شہید بھی کر دیے جاتے ہیں. اور انبیاء کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو نہایت عام آدمی کا لیول ہوتا ہے، جس پہ ہر کوئی بندہ ان کا اتباع کر سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہے فرعون جیسے بادشاہ نے قتل کا حکم دے دیا تو ایک خوف کی کیفیت تو آنی تھی، اور وحشت یہ تھی کہ کوئی پتہ نہیں جا کہاں رہا ہوں، بھاگ تو رہا ہوں کہ مصر کی جو حکومت ہے فرعون کی، اس کی حدود سے باہر نکل جاؤں، لیکن باہر کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا، ٹھکانہ کیا ہوگا، یہ علم نہیں، باہر جا کر دیکھے ہی نہیں کہ متصل کون سا، آگے حکومت کس کی ہے، یہ کون سا علاقہ ہے، وہاں لوگ کیسے ہیں، ان کا رویہ کیسے ہے. اب ان سے بھاگ رہا ہوں، آگے پھر کسی لٹیروں کے پاس پکڑا جاؤں یا مارا جاؤں. تو ڈر بھی تھا، وحشت بھی تھی، آگے کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، کوئی سرا پیر ہاتھ میں نہیں تھا. تو آپ گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے اور دعا کی، ہر حال میں تائید باری درکار ہے. بڑی سے بڑی مصیبت بھی اسی کی بارگاہ میں پیش کی جا سکتی ہے. تو آپ نے وہاں کسی کو نہیں پکارا سوائے اللہ رب العالمین کے, رب اے میرے رب. رب وہ صفت ہے اللہ کی جو پالنہار ہے, ہر ضرورت کو پوری کرنے والا. سمجھا, میرا رب تو تو ہے, میری ضرورتوں سے تو آگاہ ہے, پوری بھی تو نے کیا. اب یہ میری ایک ضرورت آ پڑی ہے کہ یہ ظالم میرے قتل کے درپا ہیں, نجنی من القوم الظالمین, اے میرے پروردگار ان ظالموں کی قوم سے مجھے تو بچا لے. چنانچہ اللہ سے دعا کی اور اللہ کے بھروسے پر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.